بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برادران کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات باعث مسرت و سعادت ہے کہ وزارت برائے اسلامی امور و اوقاف و دعوت و ارشاد، وسائل سینٹر اور مطبوعات و نشر کی ایجنسی آپ کی خدمت میں رہنمائے حج و عمرہ و زیارت مسجد نبوی کے عنوان سے یہ کیسے پیش کرتا ہے.
لبیک اللہم لبیک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران حجاج کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے مہمان کی حیثیت سے دیار مقدس اور پاک سرزمین میں آنا مبارک ہو. ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں اور مجلس توعیہ اسلامیہ کی جانب سے یہ مختصر گائیڈ پیش کرتے ہیں جس میں حج اور عمرہ کی تمام ضروری باتیں آ گئی ہیں. ابتدا ہم نے کچھ نصیحت آموز باتوں سے کی ہے جو ہم سب کے لیے مفید ہیں. اس وقت ہمارے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
یعنی آپس میں تم لوگ ایک دوسرے کو حق باتوں اور صبر کی نصیحت کرتے رہو، یعنی تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اور معصیت و نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. ہماری گزارش صرف یہ ہے کہ حج شروع کرنے سے پہلے اس کیسٹ کو ضرور سنیں تاکہ اس فریضہ کو آپ بحسن و خوبی ادا کر سکیں. اس کیسٹ میں آپ کو بہت سے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سال حج میں بھی اس سے مفید ہوں گے اور آئندہ کے لیے بھی اسے اپنے پاس محفوظ رکھیں گے. جو مسلمان بھائی سننے کی خواہش ظاہر کریں انہیں بھی سننے کو دیں تاکہ اس کا فائدہ عام ہو. ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے حج قبول کرے اور ہماری کوشش کا اچھا بدلہ دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز، رئیس عام ادارات بحوث علمیہ و افتاء و دعوت و ارشاد.
لبیک اللہم لبیک.
اہم ہدایتیں. حجاج کرام، اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو حج بیت اللہ اور زیارت حرم کی توفیق دی. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہماری نیکیوں کو قبول کرے اور اجر و ثواب کو چند گنا کرے. ہم یہ نصیحتیں پیش کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے حج کو قبول کرے اور طواف و سعی کا بہترین اجر عطا فرمائے. نمبر ایک، یہ بات ہمیشہ ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ آپ ایک مبارک سفر پر ہجرت الی اللہ کی نیت سے نکلے ہیں جس کی بنیاد توحید، خلوص نیت، اللہ کی دعوت پر لبیک اور اس کی اطاعت پر ہے. اس سے بڑا کسی کام کا اجر نہیں کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے. نمبر دو، اس بات کا خیال رہے کہ شیطان آپ کے درمیان اختلاف پیدا نہ کر دے، کیونکہ وہ تو گھات میں بیٹھا ہوا دشمن ہے. اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور جنگ و جدال اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں کا کوئی فرد اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی ناپسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. نمبر تین، اگر دینی امور اور مسائل حج میں کوئی اشکال پیش آئے تو فوراً علماء کی طرف رجوع کریں تاکہ بصیرت اور روشنی حاصل ہو. قرآن پاک کہتا ہے کہ
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون،
یعنی اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے لیے اللہ بھلا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. نمبر چار، اللہ تعالی نے کچھ کاموں کو ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے اور کچھ کو مسنون و مستحب، اور جو شخص فرائض کی پابندی نہیں کرتا اس کے مسنون اعمال قبول نہیں ہوتے۔ بعض حجاج اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دینے، طواف میں رمل، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز اور زمزم کا پانی پینے کے موقعوں پر مسلمان مرد اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، حالانکہ یہ سارے کام مسنون ہیں اور مومن کو ایذا پہنچانا حرام ہے۔ پھر ہم کیوں سنت کی ادائیگی کے لیے حرام کا ارتکاب کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب اور اجر عظیم سے نوازے۔ مسئلہ کی مزید وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل باتیں لائق بیان ہیں۔ نمبر ایک، مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ حرم میں یا کسی اور جگہ کسی عورت کے بغل میں یا اس کے پیچھے نماز ادا کرے۔ اگر اس سے بچنا ممکن ہے تو پھر ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ عورتیں مردوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر دو، حرم شریف کے دروازے اور گزرگاہیں مسلمانوں کے راستے ہیں، ان میں نماز پڑھنا اور راستوں کے بند ہو جانے کا سبب بننا صحیح نہیں، چاہے جماعت ہی کیوں نہ چھوٹی جا رہی ہو۔ نمبر تین، خانہ کعبہ کے گرد بیٹھنے، اس کے قریب نماز ادا کرنے یا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے پاس رکنے کی وجہ سے، اور خاص کر ازدحام کے وقت اگر لوگوں کو طواف کرنے میں رکاوٹ پیش آتی ہے تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں عامۃ المسلمین کے لیے ضرر اور ایذا رسانی ہے۔ نمبر چار، حجر اسود کو بوسہ دینا سنت اور مسلمان کا احترام فرض، سنت کی خاطر فرض کا غیا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ ازدحام کے وقت حجر اسود کی طرف صرف اشارہ کرنا اور تکبیر کہتے ہوئے آگے بڑھ جانا ہی کافی ہوگا۔ طواف کی جگہ سے نکلنے کے لیے صفوں کو چیرنا اور لوگوں کو دھکے دینا کسی طرح مناسب نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے آہستگی کے ساتھ نکل جانا چاہیے۔ نمبر پانچ، رکن یمانی کو بوسہ دینا مسنون نہیں، اگر ازدحام نہ ہو تو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اپنے دائیں ہاتھ سے صرف چھونے پر اکتفا کرے اور اس کو بوسہ نہ دے، اور اگر اس کا چھونا مشکل ہو تو چھو کر طواف کرتا رہے اور رکن ایمانی کی طرف نہ اشارہ کرے اور نہ اس کے سامنے آ کر اللہ اکبر کہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنی مستحب ہے۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
اور آخر میں ہم تمام حجاج کرام کو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم اس کی رحمت کے حقدار بنو۔
لبیک اللہم لبیک،
اسلام سے خارج کرنے والی باتیں۔ برادران اسلام، دس ایسی باتیں ہیں جن میں سے ہر ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے اور جن کا ارتکاب اکثر و بیشتر لوگوں سے ہوتا رہتا ہے۔ پہلی بات، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک بنانا۔ اللہ تعالی کا قول ہے،
انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنة ومأواہ النار وما للظالمين من انصار،
یعنی جس نے اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی چیز کو شریک بنایا اس پر جنت حرام ہو گئی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مردوں کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، نظر و نیاز کرنا، اور ان کے نام سے ذبح کرنا شرک فی العبادت میں داخل ہے. دوسری بات, جس نے اللہ اور اپنے درمیان کسی کو سفارشی بنایا, اسے پکارا اور اس سے شفاعت کی درخواست کی اور اس پر بھروسہ کیا, وہ باجماع امت کافر ہو گیا. تیسری بات, جس نے مشرکوں کو کافر نہیں سمجھا یا ان کے کفر میں شک کیا اور ان کے مذہب کو صحیح سمجھا, وہ کافر ہو گیا. چوتھی بات, جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ کوئی دوسری راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے اکمل و افضل ہے, یا یہ کہ کسی اور کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر ہے, جیسے وہ لوگ جو طاغوتی طاقتوں کے قوانین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر فوقیت دیتے ہیں, وہ کافر ہے. نمبر ایک, مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین و نظام ہائے حیات اسلامی شریعت سے افضل ہیں, یا ایک ہی بیسویں صدی میں اسلامی نظام کی تنفیذ ممکن نہیں, یا یہ کہ مسلمانوں کی پستی کا سبب اسلام تھا, یا یہ کہنا کہ اسلام نام ہے صرف ان تعلیمات کا جو بندے اور اللہ کے رشتے کو واضح کرتے ہیں, زندگی کے دیگر امور میں اس کا کوئی دخل نہیں. نمبر دو, یہ کہنا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا یا شادی شدہ زناکار کو سنگسار کرنا عصر حاضر کے مناسب نہیں. نمبر تین, یہ اعتقاد رکھنا کہ شرعی معاملات اللہ کے حدود یا ان کے علاوہ امور میں غیر اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا جائز ہے, اگرچہ اس کا یہ اعتقاد نہ ہو کہ وہ قوانین اسلامی شریعت سے بہتر ہیں, کیونکہ اجماع امت کے مطابق جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے اس نے مباح قرار دیا, اور یہ اجماع امت کا فیصلہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے محرمات کو حلال قرار دے گا جس کا جزو دین ہونا بدیہی امر ہے, مثلا زنا, شراب خوری, سود اور غیر اسلامی قانون کا نفاذ وغیرہ, وہ کافر ہے. پانچویں بات, جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں میں سے کسی بات کو مبغوث سمجھا, وہ کافر ہو گیا, چاہے وہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرے, کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے,
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم,
یعنی یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ قوانین و شرائع کو برا سمجھا تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. چھٹی بات, جس نے اللہ کے دین کی کسی بات یا ثواب اور عقاب کا مذاق اڑایا, وہ کافر ہو گیا.
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم,
یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے, اب عذر لنگ نہ بیان کرو, تم لوگ تو ایمان کے بعد کافر ہو گئے. ساتویں بات, جادو, شوہر و بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنا یا شیطانی وسائل کے ذریعہ انسان کے دل میں ایسی چیز کی خواہش ڈال دینا جسے فی الواقع وہ نہیں چاہتا, بس جو شخص ایسا کرے گا یا ایسی باتوں سے راضی رہے گا وہ کفر کی حدوں میں داخل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے,
وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ,
یعنی وہ دونوں کسی کو اس وقت تک نہیں سکھاتے جب تک یہ بتا نہیں دیتے کہ ہم تو لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش ہیں, اس لیے کفر کا ارتکاب نہ کرو. آٹھویں بات, مشرکوں کی تائید اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنی. فرمان باری تعالی ہے,
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّن منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
یعنی اور جو ان کو دوست رکھے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، اللہ ظلم کرنے والی قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. نویں بات، جس کا یہ اعتقاد ہو کہ بعض لوگوں کو شریعت محمدیہ کے حدود تجاوز کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہ کافر ہے. قرآن کریم میں ہے
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
یعنی جو شخص اسلام کے علاوہ اور کسی دین کو پسند کرے گا اس کا عمل قابل قبول نہ ہوگا اور آخرت میں وہ خسارہ کا مستحق ہوگا. دسویں بات، اللہ کے دین سے مکمل اعراض یا کسی ایسی بات سے اعراض جس کے بغیر صحیح اسلام کو پانا ناممکن ہو، ایسا علم اور ایسا عمل قابل قبول نہیں.
ومن اظلم ممن ذكر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون.
اور اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیتوں کی یاد دلائی جائے تو اعراض سے کام لے، ہم بے شک مجرموں سے انتقام لیں گے.
والذین کفروا عما انذروا معرضون.
اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا وہ لوگ دھمکیوں سے اعراض کرتے ہیں. اسلام سے خارج کرنے والی ان باتوں میں ازراہ مذاق، ازراہ سنجیدگی اور خوف سبھی حالتیں برابر ہیں. صرف وہ شخص مستثنا ہے جس نے شدید حالت اکراہ و مجبوری میں ان میں سے کسی کا ارتکاب کیا ہو. ہم اللہ کے غضب اور سزا سے پناہ مانگتے ہیں.
لبیک اللہم لبیک.
حج، عمرہ اور مسجد نبوی کی زیارت کے آداب. مسلمان بھائیوں، حج کی تین قسمیں ہیں، تمتع، قران اور افراد. حج تمتع کی تعریف یہ ہے، حج کے مہینوں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اس میں عمرہ کا احرام باندھنا، عمرہ سے فراغت کے بعد انتظار کرنا اور پھر اسی سال آٹھویں ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ یا اس کے قریب سے حج کا احرام باندھنا. حج قران کی تعریف یہ ہے، حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھنا، ایسی حالت میں حاجی قربانی کے دن ہی حج اور عمرہ دونوں سے حلال ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے تو عمرہ کی نیت کرے، پھر طواف کی ابتدا کرنے سے پہلے حج کی نیت بھی کرے. حج افراد کی تعریف یہ ہے، صرف حج کی نیت کرنا میقات سے یا مکہ مکرمہ سے اگر وہاں مقیم ہو، یا میقات کے حدود کے اندر کسی دوسری جگہ سے. پھر اگر اس کے پاس قربانی کا جانور ہے تو دسویں تاریخ تک حالت احرام میں باقی رہے گا، اور اگر قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا ہے تو حج کی نیت کو عمرہ میں بدل دینا جائز ہوگا. ایسی صورت میں طواف اور سعی کے بعد بال کٹوا کر حلال ہو جائے گا، اس لیے کہ جن لوگوں نے صرف حج کی نیت کی اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا تھا. اسی طرح اگر حج قران کی نیت کرنے والے کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ بھی حج کی نیت کو عمرہ میں بدل دے گا. اور سب سے افضل حج حج تمتع ہے ان کے لیے جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لے گئے ہوں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسا ہی حکم دیا اور تاکید فرمائی. عمرہ کا طریقہ، میقات پر پہنچنے کے بعد غسل کرو اور ممکن ہو تو خوشبو لگاؤ، اور پھر احرام کے کپڑے لنگی اور چادر پہن لو، بہتر یہ ہے کہ دونوں کپڑے سفید ہوں۔ عورتیں کسی قسم کا کپڑا پہن سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ بے پردگی اور اظہار زینت نہ ہو۔ پھر عمرہ کے احرام کی نیت کرو اور کہو لبیک عمرتن، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد ان کلمات کو بآواز بلند کہے گا اور عورتیں آہستگی کے ساتھ۔ پھر زیادہ سے زیادہ تلبیہ، ذکر الہی اور استغفار میں مشغول رہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کرو، ابتدا حجر اسود کے پاس سے تکبیر کے ذریعہ ہونی چاہیے اور انتہا بھی وہی ہوگی۔ طواف کے درمیان ذکر الہی اور مختلف قسم کی دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ ہر چکر کے اختتام پر یہ دعا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ اور پھر اگر ممکن ہو تو مقام ابراہیم کے پیچھے، ورنہ مسجد میں کسی دوسری جگہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس کے بعد صفا پہاڑی کی طرف جاؤ، اس پر چڑھ کر قبلہ کی طرف رخ کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو اور دونوں ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہو اور دعا کرو۔ دعا کو 3 مرتبہ دہرانا سنت ہے، اور یہ بھی 3 مرتبہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ 3 سے کم مرتبہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ پھر پہاڑی سے اتر کر عمرہ کے لیے 7 بار سعی کرو، ہر بار دونوں ہرے نشانوں کے درمیان تیز چلو، اور اس کے پہلے اور بعد میں حسب عادت چلو۔ مروہ پہاڑی پر بھی چڑھو، اللہ کی تعریف بیان کرو اور وہی کچھ کرو جو صفا پہاڑی پر کیا تھا، اور ممکن ہو تو تکبیر بھی کہو۔ طواف اور سعی کے لیے کوئی ضروری مخصوص دعا نہیں ہے، بلکہ جو بھی ذکر و تسبیح اور دعا یاد ہو پڑھو، اور قرآن کریم کی تلاوت کرو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اذکار اور دعاؤں کا خاص خیال رکھے۔ سعی پوری ہو جانے کے بعد سر کے بال مڑوا دو یا کتروا دو، اب عمرہ پورا ہو گیا اور احرام کی وجہ سے جو چیزیں حرام ہو گئی تھیں وہ سب حلال ہو گئیں۔ اگر نیت حج تمتع کی تھی تو قربانی کے دن ایک بکری یا اونٹ یا گائے کے 7ویں حصے کی قربانی واجب ہوگی۔ اگر کسی کو میسر نہیں تو پھر 10 روزے رکھنے ہوں گے، 3 دن حج کے دنوں میں اور 7 دن وطن واپسی کے بعد۔ بہتر یہ ہے کہ عرفہ کے دن سے پہلے ہی 3 روزے رکھ لیے جائیں۔
لبیک اللہم لبیک۔
اب حج کا بیان سنیے۔ اگر تم نے حج افراد یا حج قران کی نیت کی ہے تو حج کی نیت اس میقات یعنی احرام باندھنے کی جگہ کے پاس سے کرو جس سے تمہارا گزر ہو، اور اگر تمہاری جگہ حدود میقات کے اندر ہو تو اپنی جگہ سے نیت کرو، اور اگر نیت حج تمتع کی تھی تو 8ویں ذوالحجہ کو اپنی جائے قیام سے ہی نیت کرو۔ ہو سکے تو غسل کرو اور خوشبو لگاؤ اور احرام کے کپڑے پہن لو، پھر کہو لبیک حجن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پھر منا کے لیے روانہ ہو جاؤ، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھو، چار رکعت والی نمازیں دو رکعت ان کے وقتوں میں بغیر جمع کیے ہوئے پڑھو۔ نویں تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد پرسکون انداز میں عرفات کے لیے روانہ ہو جاؤ، دوسرے حاجیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، وہاں ظہر کے وقت ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ادا کرو، پھر حدود عرفات میں داخل ہو جانے کا یقین کر لو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر زیادہ سے زیادہ ذکر و دعا میں مشغول ہو جاؤ۔ میدان عرفہ پورا کا پورا مقام وقوف ہے، غروب آفتاب تک حدود عرفات میں ہی باقی رہنا چاہیے۔ غروب آفتاب کے بعد لبیک لبیک پکارتے ہوئے پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد ہی مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ قصر ادا کرو، اس کے بعد وہی رہو یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھو اور صبح کا اجالا اچھی طرح پھیل جائے۔ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر خوب ذکر و دعا کرو۔ طلوع آفتاب سے پہلے لبیک کہتے ہوئے منا کی طرف روانہ ہو جاؤ، اگر کوئی عذر ہو جیسے کہ عورتیں یا کمزور لوگ ساتھ ہوں تو آدھی رات کے بعد منا کے لیے روانہ ہو سکتے ہو، اپنے ساتھ صرف سات کنکریاں لے لو تاکہ جمرہ عقبہ کی رمی کر سکو، باقی کنکریاں منا سے ہی چن لو، عید کے دن جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے واسطے بھی کنکریاں منا سے لے سکتے ہیں۔ منا پہنچنے کے بعد یہ کام کرو، نمبر ایک جمرہ عقبہ کی رمی کرو جو مکہ کے قریب ہے، سات کنکریاں ایک بعد دیگرے مارو اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہو۔ نمبر دو اگر تمہارے اوپر قربانی واجب ہو تو قربانی کرو، اس کا گوشت کھاؤ اور غریبوں کو کھلاؤ۔ نمبر تین سر کے بال مڈواؤ یا کترواؤ، مڈوانا افضل ہے، عورت کے لیے انگلی کے ایک پور کے برابر بال کاٹ لینا کافی ہوگا، یہ سب کام اسی ترتیب سے کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جمرہ عقبہ کی رمی اور سر کے بال مڈوانے یا چھوٹا کروانے کے بعد احرام کی بندش ختم ہو گئی، اب کپڑے پہن سکتے ہو اور عورت کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہو گئیں۔ اب مکہ جاؤ اور طواف افاضہ اور اس کے بعد سعی کرو، اگر حج تمتع کی نیت تھی یا حج قران یا افراد کی اور طواف قدوم کے ساتھ سعی نہیں کی تھی تو طواف افاضہ کے بعد سعی بھی کرو اور اس کے بعد عورت بھی حلال ہو جائے گی۔ طواف افاضہ ایام منا میں رمی جمار کے بعد مکہ واپسی کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، قربانی کے دن طواف افاضہ کرنے کے بعد منا واپس جاؤ اور گیارہ بارہ اور تیرہ کی راتیں وہیں گزارو، اگر کوئی صرف دو راتیں ہی وہاں گزار کر واپس آ جائے تو بھی جائز ہے۔ ان دونوں یا تینوں دنوں میں زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارو، ابتدا پہلے جمرہ سے کرو جو مکہ سے باقی دونوں کی بنسبت زیادہ دور ہے، پھر دوسرے کو اور پھر جمرہ عقبہ کو، ہر ایک کو سات کنکریاں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہو۔ اگر منا میں صرف دو دن ہی رہنا چاہو تو دوسرے دن غروب آفتاب سے قبل ہی وہاں سے نکل جاؤ، اگر آفتاب منا میں ہی غروب ہو گیا تو تیسرے دن بھی قیام کرو اور کنکریاں مارو، بہرحال افضل یہی ہے کہ تیسری رات بھی منا میں ہی گزاری جائے. بیمار اور کمزور آدمی کے لیے جائز ہے کہ کنکریاں مارنے کے لیے کسی کو اپنا نائب بنا دے, اور نائب کے لیے یہ جائز ہے کہ پہلے اپنی طرف سے پھر نائب بنانے والے کی طرف سے ایک ہی بار میں کنکریاں مارے. حج کو پورا کر لینے کے بعد جب اپنے ملک کو واپس جانا چاہو تو طواف ودا کرو. صرف حیض اور نفاس والی عورت اس سے مستثنا ہے.
لبیک اللہم لبیک.
محرم کے لیے ضروری باتیں. حج اور عمرہ کا احرام باندھنے والوں کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالی نے جن اعمال کو فرض قرار دیا ہے ان کا التزام کرے. مثال کے طور پر پنج وقتہ نماز باجماعت ادا کرے. نمبر دو, جن کاموں سے اللہ تعالی نے روکا ہے ان سے دور رہے. بد کلامی, فحش باتیں, فسق و فجور, جنگ و جدال اور دیگر نافرمانی کے تمام کاموں سے بچتا رہے. نمبر تین, اپنے قول و عمل کے ذریعہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے. نمبر چار, احرام کی وجہ سے ممنوع کاموں سے بچے جن کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے. نمبر ایک, بال نہ کاٹے, ناخن نہ تراشے. اگر از خود کوئی بال گر جاتا ہے یا ناخن الگ ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. نمبر دو, اپنے جسم, کپڑے اور کھانے پینے کی چیزوں میں خوشبو نہ استعمال کرے. احرام کی نیت کرنے سے پہلے جو خوشبو استعمال کیا گیا تھا اگر اس کا کوئی اثر باقی رہ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں. نمبر تین, کسی شکار کے جانور کو نہ مارے, نہ بدکائے اور نہ ہی دوسروں کی اس کام میں مدد کرے. نمبر چار, کوئی محرم یا غیر محرم حدود حرم کے اندر کسی درخت کو نہ کاٹے اور نہ ہی کوئی ہرا پودا اکھاڑے اور نہ ہی کوئی گری پڑی چیز اٹھائے. ہاں اگر ارادہ اس چیز کے بارے میں اعلان کرنا ہو تو پھر اٹھانا جائز ہوگا, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں سے منع فرمایا ہے. نمبر پانچ, عورتوں کو شادی کا پیغام نہ دے, نہ اپنے یا کسی دوسرے کے عقد نکاح کا سبب بنے, اور جب تک احرام میں ہو شہوت کے ساتھ عورت سے مباشرت اور ہمبستری نہ کرے.
لبیک اللہم لبیک.
ممنوعات احرام جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں. نمبر ایک, کسی چپکنے والی چیز سے اپنا سر نہ ڈھاکے, چھتری یا گاڑی کی چھت کے ذریعہ سایہ حاصل کرنے اور سر پر سامان اٹھانے میں کوئی مضائقہ نہیں. نمبر دو, قمیص یا کوئی دوسرا سلا ہوا کپڑا پورے جسم یا جزوے جسم کے لیے استعمال نہ کرے. ٹوپی, امامہ, پائجامہ اور موزے بھی استعمال نہ کرے. اگر کسی کو لنگی میسر نہ آئے تو پائجامہ اور جوتے نہ ہوں تو موزے پہن سکتا ہے. عورت کے لیے احرام کے وقت دونوں ہاتھوں میں دستانے پہننا یا نقاب یا برقع کے ذریعہ اپنے چہرے کو چھپانا ممنوع ہے. اگر اجنبی مردوں کا سامنا ہو رہا ہے تو پھر چہرہ کو اوڑھنی یا کسی اور چیز سے چھپانا واجب ہوگا, ویسے ہی جیسے غیر حالت احرام میں واجب ہے. اگر محرم بھول کر جہالت میں سلا ہوا کپڑا پہن لیتا ہے یا اپنے سر کو ڈھانک لیتا ہے یا خوشبو استعمال کر لیتا ہے یا اپنا کوئی بال کاٹ لیتا ہے یا اپنے ناخن تراش لیتا ہے تو کوئی جرمانہ نہیں. البتہ یاد آنے یا حکم جان لینے کے بعد جس قدر ممکن ہو ازالہ کرے. کپڑے بدلنا اور صاف کرنا, سر اور جسم کو دھونا جائز ہے. اگر اسی صورت میں بغیر قصد کوئی بال گر جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر محرم کو کوئی زخم پہنچ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں.
لبیک اللہم لبیک.
زیارت مسجد نبوی. مسجد نبوی کی زیارت اور اس میں نماز پڑھنے کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر مسنون ہے, اس لیے کہ اس کی ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ تمام مساجد کی ہزار نمازوں سے افضل ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسجد نبوی کی زیارت کے لیے احرام اور تلبیہ کی ضرورت نہیں اور نہ ہی حج اور اس کے درمیان کوئی لازمی تعلق ہے۔ مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں بڑھاؤ اور بسم اللہ کہو اور درود پڑھو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور یہ دعا پڑھو: اعوذ باللہ العظیم ووجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دوسری مسجدوں میں داخل ہوتے وقت بھی یہی دعا پڑھنی چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے تحیت المسجد پڑھو، اگر روضہ میں جگہ مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ پھر مسجد میں کسی جگہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اب ادب کے ساتھ دھیمی آواز سے کہو: السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور درود پڑھو۔ یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے: اللہم آتہ الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اللہم اجزہ عن امتہ افضل الجزاء۔ اور پھر تھوڑی دائیں طرف بڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، سلام کرو اور ان کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کرو۔ اس کے بعد کچھ اور دائیں طرف بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، سلام کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔ وضو کر کے مسجد قبا جانا اور اس میں نماز پڑھنی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلائی۔ اہل بقی، حضرت عثمان، شہدائے احد اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم کی قبروں کی زیارت بھی مسنون ہے، ان کو سلام کرو اور ان کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کرتے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کو سکھلاتے تھے کہ جب قبروں کی زیارت کرو تو یہ کہو: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مدینہ منورہ میں کوئی دوسری جگہ یا مسجد نہیں جس کی زیارت مشروع ہو، اس لیے اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرو جس کا کوئی اجر نہ ملے، بلکہ الٹا گناہ کا خطرہ ہے۔ غلط کاریاں جن کا حجاج ارتکاب کرتے ہیں:
لبیک اللہم لبیک،
پہلی بات احرام کی غلطیاں، بغیر احرام باندھے میقات سے آگے گزر جائے، یہاں تک کہ جدہ یا حدود میقات کے اندر کسی اور جگہ پہنچ جائے اور وہاں سے احرام باندھے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے۔ ہر حاجی کو میقات سے احرام باندھ لینا چاہیے، اور جو کوئی حدود میقات سے تجاوز کر جائے اسے واپس جا کر یا تو میقات سے احرام باندھنا چاہیے یا ایک فدیہ دے جسے مکہ مکرمہ میں ذبح کرے اور سارا کا سارا فقراء کو کھلا دے، چاہے وہ کسی بھی راستہ سے آیا ہو۔ اگر میقات کی پانچوں مشہور جگہوں میں سے کسی جگہ سے بھی گزر نہ ہو تو جس میقات کا سامنا پہلے ہو وہاں سے احرام باندھ لے۔
لبیک اللہم لبیک۔
طواف کی غلطیاں: نمبر ایک، حجر اسود سے پہلے ہی طواف شروع کر دے، حالانکہ واجب یہ ہے کہ طواف کی ابتدا حجر اسود کے پاس سے ہونی چاہیے۔ نمبر دو، حجر اسماعیل کے اندر سے طواف کرے، ایسی صورت میں اس نے پورے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، اس لیے کہ حجر کعبہ کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح اس کا طواف باطل ہو جائے گا. نمبر تین، طواف کے ساتوں چکروں میں تیز چلنا، جبکہ ایسا کرنا طواف قدوم کے صرف تین ابتدائی چکروں کے ساتھ خاص ہے. نمبر چار، حضرِ اسود کو بوسہ دینے کے لیے شدت کے ساتھ مزاحمت کرنی، کبھی کبھی مار پیٹ اور گالی گلوچ کی نوبت آ جاتی ہے، ایسا کرنا ہرگز صحیح نہیں. طواف کے صحیح ہونے کے لیے حضرِ اسود کو بوسہ دینا ہرگز ضروری نہیں، بلکہ دور سے صرف اس کی طرف اشارہ کرنا اور اللہ اکبر کہنا کافی ہوگا. نمبر پانچ، حضرِ اسود کو برکت کی نیت سے چھونا بدعت ہے، شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں، سنت صرف اس کا استلام اور بوسہ دینا ہے. نمبر چھ، خانہ کعبہ کے تمام گوشوں کا استلام اور بسا اوقات اس کی تمام دیواروں کا استلام اور چھونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرِ اسود اور رکن ایمانی کے علاوہ خانہ کعبہ کے کسی بھی جز کا استلام نہیں کیا. نمبر سات، طواف کے ہر چکر کے لیے الگ الگ دعا مخصوص کرنی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صرف اتنا ثابت ہے کہ جب حضرِ اسود کے پاس آتے تو تکبیر کہتے اور حضرِ اسود اور رکن ایمانی کے درمیان ہر چکر کے آخر میں یہ دعا پڑھتے،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نمبر آٹھ، بعض طواف کرنے والے اور طواف کرانے والے حالت طواف میں اپنی آوازیں اتنی بلند کرتے ہیں کہ دوسرے طواف کرنے والوں کو تشویش ہوتی ہے. نمبر نو، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کے لیے مزاحمت کرنی خلاف سنت اور اس سے طواف کرنے والوں کو اذیت پہنچتی ہے، مسجد میں کسی بھی جگہ طواف کی دو رکعتیں پڑھ لینی کافی ہوں گی.
لبیک اللہم لبیک.
صحیح کی غلطیاں، نمبر ایک، بعض لوگ صفا اور مروہ پر پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تکبیر کہتے وقت اپنے ہاتھوں سے اس کی طرف اس طرح اشارہ کرتے ہیں جیسے نماز کے لیے تکبیر کہہ رہے ہوں، اس طرح اشارہ کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو صرف دعا کے لیے اٹھاتے تھے. صحیح یہ ہے کہ الحمدللہ کہے، تکبیر کہے اور قبلہ رخ ہو کر جو دعا چاہے کرے، اور بہتر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صفا و مروہ پر جو ذکر ثابت ہے اسے دہرائے، اور اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے. نمبر دو، بعض لوگ سعی کے درمیان پورا وقت دوڑتے رہتے ہیں، حالانکہ سنت یہ ہے کہ صرف دونوں ہرے نشانوں کے درمیان دوڑے اور باقی وقت چلتا رہے. میدان عرفات کی غلطیاں، نمبر ایک، بعض حجاج حدود عرفات کے باہر ہی پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت تک وہیں رہتے ہیں اور وقوف عرفات کے بغیر ہی مزدلفہ واپس لوٹ آتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے حج فوت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حج وقوف عرفہ کا نام ہے، حاجی کے لیے ضروری ہے کہ حدود عرفات کے اندر رہے، اگر ازدحام کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو غروب آفتاب سے قبل داخل ہو اور غروب تک ٹھہرا رہے، حدود عرفات میں رات کے وقت بھی داخل ہو.